أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو پچھلی کلاس میں ہم پیج نمبر 455 پر تھے اور ہم نے یہ والی ہیڈنگ پڑھنی شروع کر دی تھی کہ صحابہ کرام کی اسلامی اصول پر بے نظیر ثابت قدمی اور مقام بلند، یعنی جو دین اسلام نے آ کر کے رنگ و نسل کے تفریق کو ختم کیا تھا اور صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، مواخات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، تو اب اس کے اوپر صحابہ کرام نے کیسی بے نظیر ثابت قدمی دکھائی تھی کہ اپنے جو خون کے رشتے ہوتے تھے ان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے دینی رشتوں کو فوقیت دیتے تھے. تو عبداللہ بن ابی کا واقعہ بھی چل رہا تھا نا کہ اس نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا کلمہ کہا تھا جس کے بارے میں آپ کو پچھلی کلاس میں سمجھایا تھا کہ اس کو کہتے ہیں کلمۃ الحق یرید بہ الباطل، کہ بات جو ہے وہ ٹھیک کری جائے لیکن اس سے ارادہ جو ہے نا وہ کسی شر کا، کسی باطل کا لیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ ایسے لوگوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کہ یعنی جانے پہچانے نہ ہوں اور ان کا جو ہے نا وہ طور طریقے دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ ویل نون نہ ہوں، معروف نہ ہوں. ٹھیک ہے، ورنہ تو کلمۃ الحق تو یعنی جو معروف لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کلمۃ الحق کہتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی کلمۃ الحق کہتے ہیں، لیکن جو اکابرین ہوتے ہیں، معروف علماء کرام و مشائخ ہوتے ہیں، تو ان سے ہمارا بہترین گمان ہوتا ہے کہ وہ اس سے باطل کا ارادہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ وہ حق کا ارادہ لے رہے ہیں. جبکہ دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ یعنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے مقبول ہو جاتے ہیں یا بڑی بڑی جو ہے اس طرح کی یعنی چیزیں لا لا کر کے، نئی نئی ریسرچز، نئی نئی جو ہے وہ یعنی تحقیقات لا کر کے مقبول ہوتے ہیں، تو ان کے باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً فتنہ دجال کے زمانے میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہرحال اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس واقعے میں خود ابن ابی کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے نے اس کو کس قدر روشن کر دیا کہ ان کی محبت و عظمت کا اصل تعلق صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. جب اپنے باپ سے ان کے خلاف بات سنی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود اپنے باپ کا سر قلم کرنے کی پیشکش کر دی کہ آپ کسی اور کو نہ کہیں بلکہ مجھے حکم دیں، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر کے آپ کے سامنے لاؤں گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں باپ سے پہلے ہی نفرت کرتا ہوں اور میں تو پہلے ہی انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ جائے تو مجھے وراثت ملے یا مجھے سرداری ملے، نہیں، بلکہ میں تو مشہور ہوں کہ سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ہوں اپنے ماں باپ کا. ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کی عظمت اپنی جگہ اور اللہ کے نبی کی عظمت اس سے بلند ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی یہ بایولوجیکل ریلیشن شپس. تو انہوں نے اجازت طلب کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا تھا، تو پھر اب قتل کرنے کی تو اجازت نہیں ملی. اب یہ لوگ جو ہے وہ غصے والے تو لوگ نہیں تھے کہ نہیں جی میں تو پھر بھی کروں گا کیونکہ میں تو آگے بڑھ کر کے جو ہے نا میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. بھائی اطاعت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ افضل چیز ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ نہیں تم نے قتل نہیں کرنا ہے، تو اب جو ہے نا وہ ایکسٹرا سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مان لیا انہوں نے بات کہ ہاں قتل نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کسی چیز پر ان کو منع نہیں کیا تھا، تو پھر انہوں نے جس چیز پہ منع نہیں کیا تھا تو وہ والا قدم اٹھایا کہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر باپ کی سواری کو بٹھا دیا، یعنی اونٹ کے نا اور لگام پکڑ کر کے اس کو بٹھا دیا اور مدینہ منورہ جانے کا راستہ روک کر باپ کو مجبور کیا کہ وہ یہ اقرار کرے کہ عزت دار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ خود ذلیل و خوار ہے. یعنی اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اقرار کرے کہ وہ خود ذلیل و خوار ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملنے سے پہلے باپ کا راستہ نہیں کھولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تھے پھر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو منع کیا کہ نہیں باپ کا راستہ چھوڑ دو, تب انہوں نے اطاعت کر لی اور راستہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی والہانہ محبت جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی بے ساختہ والہانہ محبت اس کو کہتے ہیں. تو یہ محبت صحابہ اکرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی. اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا, تو یہ محبت جو ہے نا کوئی عقلی محبت نہیں ہوتی کہ عقلی طور پر جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ اللہ کے نبی ہیں اور پھر اللہ کے نبی جو ہیں تو ان کی بات ماننے پر جو ہے نا مجھے فائدہ ہوگا اور مجھے جو ہے وہ جنت بھی ملے گی اور دنیا میں بھی جو ہے وہ یعنی میرے معاملات اچھے ہو جائیں گے, میرے کام بن جانا شروع ہو جائیں گے, تو اس وجہ سے مجھے ان سے محبت کرنی چاہیے. یہ عقلی محبت ہے, ٹھیک ہے, کہ جس کو کہتے ہیں نا کیلکولیشن کے ذریعے سے کیلکولیٹ کر کے جو ہے وہ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں, نہیں, یہ کیلکولیٹڈ محبت نہیں ہوتی, بلکہ یہ بے ساختہ والہانہ محبت جو ہوتی ہے نا یہ طبعی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس طرح سے دل میں ہوتا ہے نا کہ کسی کی محبت کے لیے جو ہے وہ دل کے اندر جذبات آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں, دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور دل کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ جیسے اس شخص سے جا کر کے آپ جو ہے نا وہ لپٹ جائیں اور اس کو جو ہے وہ بالکل نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ زندگی گزاریں. ٹھیک ہے, یہ طبعی محبت, یہ دلی کیفیت والی محبت ہوتی ہے. یہ محبت صحابہ کرام کو حاصل تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, یہ عقلی محبت نہیں تھی, یہ طبعی محبت تھی صحابہ کرام کے ساتھ. اور یہ ویسی ہی یعنی اسی طرح کی طبعی محبت تھی جیسا کہ کسی کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے یا کسی کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے یا کسی کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے, بیوی کو شوہر سے, شوہر کو بیوی سے محبت. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ آپ بندے کو دیکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھنا, اس سے بات کرنا, اس کے ساتھ اس کو دیکھ دیکھ کر کے آپ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت تھی. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی انٹلیکچولائزیشن والی محبت نہیں تھی. ٹھیک ہے, انٹلیکچولائزیشن بے شک ابتدا میں انٹلیکچولائزیشن سے بات شروع ہوتی ہے, لیکن یہ کیفیت تک جا کر کے پہنچتی ہے. تو ہمیں بھی جو ہے نا یہ کیفیاتی, کیفی محبت جس کو کہیں گے اردو زبان میں, کیفی محبت کہتے ہیں اس کو, یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کو پیدا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اس کو جو ہے نا وہ صرف انٹلیکچولائزیشن سے پیدا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, کنوینس یعنی انٹلیکچولی اپنے آپ کو کنوینس کرنے سے اس کو خالی پیدا نہیں کیا جا سکتا. ہاں, پہلا سٹیپ بے شک وہ ہوتا ہے, لیکن دس از ناٹ دی کمپلیشن. انٹلیکچولائزیشن سے یہ کمپلیشن نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اس کا بھی موقع نہیں ہے کہ اس کی یعنی جو کمپلیشن سٹیپس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے جائیں, تو اس وجہ سے ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے علاوہ لکھتے ہیں کہ بدر و احد اور احزاب, یعنی جنگ احزاب جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے, تو ان تینوں جو جنگیں تھیں نا, تو ان جنگوں نے تو بذریعہ تلوار اس قوم پرستی اور وطن پرستی کے بت کے ٹکڑے اڑائے ہیں. ٹھیک ہے, جس نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کسی قوم و وطن اور کسی رنگ و زبان کا ہو وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تین خاص جنگیں تھیں جو کہ مکہ مکرمہ والوں کے خلاف لڑی گئی تھی, مکہ مکرمہ والوں کے خلاف. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر سب سے آگے کون ہوتے تھے مسلمان؟ جو مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے مسلمان ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یہی جو ہے نا وہ ان تینوں جنگوں کے اندر ہراول دستے میں ہوتے تھے, فرنٹ پہ ہوتے تھے, اور مدینہ منورہ کے جو انصار ہوتے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہوتے تھے, لیکن آگے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے مہاجرین کو رکھا جاتا تھا. حتیٰ کہ بدر کے اندر جو پہلی لڑائی ہوئی تھی, یعنی دو بدو جو تین مسلمانوں کی تین مشرکوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی, وہ تینوں کون تھے؟ مہاجرین تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ لوگ کس سے لڑ رہے تھے؟ یہ اپنے رشتے داروں سے لڑ رہے تھے, اپنے سگوں سے لڑ رہے تھے, اپنے قبیلے کے لوگوں سے لڑ رہے تھے, رائٹ. جبکہ باقی جو جنگیں تھیں ان کے اندر جو ہے وہ مکہ مکرمہ والوں سے لڑائی نہیں تھی بلکہ دیگر لوگوں سے لڑائی تھی, جیسے کہ کسی کے اندر خیبر والوں سے لڑائی ہے. اب خیبر والے جو ہیں وہ یعنی رشتے دار تو نہیں تھے ان لوگوں کے, رائٹ. اور جو حنین کی جو لڑائی ہے تو اس میں کہیں طائف والوں سے لڑائی ہو رہی ہے, کہیں پہ کسی اور سے لڑائی ہو رہی ہے, کسی اور قبیلے سے لڑائی ہو رہی ہے, رائٹ. تو یہ جو تین خاص لڑائیاں تھیں نا, یہ سب سے زیادہ مشہور بھی کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے, سب سے زیادہ مشہور کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ایمان کی سب سے بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے, ٹھیک ہے. اپنے رشتے داروں سے مسلمانوں کو دست یعنی تلواریں چلانی پڑ رہی تھیں. اس کے اندر مسلمانوں کے مصالح عام کی رعایت اور ان کو غلط فہمی سے بچانے کا انتظام. اب یہ ایک الگ ہیڈنگ لگائی ہے کہ اس واقعے نے ہمیں ایک سبق یہ دیا کہ جو کام فی نفسی ہی جائز و درست ہو مگر اس کے کرنے سے کوئی یہ خطرہ ہو کہ کسی مسلمان کو غلط فہمی پیدا ہوگی یا دشمنوں کو غلط فہمی پھیلانے کا موقع ملے گا تو ایسا کام نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. یعنی جائز کام ہے لیکن یعنی کر سکتے ہیں اس کام کو لیکن اگر اس کی وجہ سے غلط فہمی وغیرہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین ابن ابی کا نفاق کھل جانے کے بعد بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول نہیں فرمایا کہ اس کو قتل کیا جائے, کیونکہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ دشمنوں کو عام لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلانے کا موقع مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی قتل کر دیتے ہیں. کیونکہ جیسے کہ پیچھے بھی بات ہو چکی ہے کہ چند قریبی لوگوں کو تو پتا تھا کہ یہ منافق ہے, لیکن سب لوگوں کو پتا نہیں تھا اور مسلمان اس وقت ہزاروں کی تعداد میں تھے, تو ہر ایک کو تو یہ بات پتا نہیں تھی نا, اور ہر ایک کو جو ہے وہ روک روک کر کے یہ بات سمجھانے بھی ممکن نہیں تھا, ٹھیک ہے. بہت ہی مشکل کام تھا اور اس کی وجہ سے الگ جو ہے وہ فساد کریٹ ہوتا اگر ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر کے جو ہے سمجھایا جا رہا ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ غلط فہمی پھیلانے کا جو اندیشہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کہ جو کہ جائز کام تھا کہ اس کو جو ہے وہ مروا دیا جاتا, کیونکہ یہ باغی تھا, یہ مرتد تھا, یہ دھوکہ دے رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کو مارنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ کام. تو یہ جو یعنی اس حکمت عملی کو جو ہے وہ اسی کو اسلامی سیاست کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ سیاست کی وجہ سے ایسے کام بھی جو کہ جائز ہوں کرنے کے, جن کو کہ عام آدمی سمجھ رہا ہو کہ کر لینا چاہیے, لیکن جو کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے, امیر ہوتا ہے, وہ جس نظر سے معاملے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں, ایسا کرنا اس وقت ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے. کہتے ہیں نا یہ الفاظ تو بہت سنتے ہیں ہم لوگ, ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ یہ کام نہیں کرے گا, تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے لحاظ سے جائز ہوگی لیکن عوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. تو اس ٹاپک کے اوپر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے تفصیل کی کلاسوں کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ سیاست کا کیا معاملہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے لکھا نا کہ جس چیز سے مسلمانوں کو غلط فہمی پیدا ہوگی تو اگرچہ کہ وہ کام جائز ہو لیکن وہ کام نہ کیا جائے, تو یہ انہوں نے ایک اصول بیان کر دیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اصول بیان کیے جاتے ہیں نا, ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اصول جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ کیا اصول ہیں, یہ سیاست کا اصول ہے, ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیں, بہت ضروری ہے یہ بات کہ یہ جو اصول ہے یہ اسلامی سیاست کا اصول ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر نا ایک مسلمان معاشرے کے احوال کی بات ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, لائک لوگوں کے درمیان ریلیشن شپس, ٹھیک ہے نا, ہاؤ ٹو ہینڈل افیئرز آف اے قوم, آف اے نیشن, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اصول انہوں نے بیان کر دیا نا, تو یہ اصول کس کے لیے ریلیونٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ کس کو اس اصول کو سمجھنا ہے اور اس اصول کو اپلائی کرنا ہے. یہ امیر نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, امیر کا مطلب لیڈر, ٹھیک ہے, یہ لیڈر نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو اصول ہے یہ کسی چھوٹے لیول کے بندے کے لیے نہیں ہے, یہ کسی عوام الناس کے فرد کے لیے اصول نہیں ہے خالی, ٹھیک ہے. اس کے لیے اصول ہوگا بے شک اپنے گھر کے اندر, ٹھیک ہے, بھائی گھر کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی امی بھی رہتی ہیں, ابو بھی رہتے ہیں, آپ کی بیگم صاحبہ بھی رہتی ہیں, آپ کے بچے بھی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر جو ہے وہ آپ اگر گھر کے امیر ہیں تو آپ کی سیاست جو ہے وہ گھر کی حد تک ہے, ٹھیک ہے نا. تو بے شک گھر کی حد تک جو ہے وہ آپ اس اصول کو اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس اصول کو ملک کی حد تک اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کریں, کیونکہ ملک جو ہے نا وہ آپ کی جورسڈکشن سے باہر ہے, آپ کی رعیت سے ملک باہر ہے, آپ کی رعیت جو ہے وہ گھر کی حد تک ہے. اگر آپ اس اصول کو لے کر کے ملک پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے آپ غلطی کریں گے, کیونکہ آپ کی جو 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 جو, جو کیا کہتے ہیں اس کو, رعیت کہیں یا آپ کی جو یعنی دائرہ کار ہے نا, وہ تو گھر کی حد تک ہے. ٹھیک ہے, ملک جس کے دائرہ کار میں ہے, ملک جس کے نظام میں ہے, رائٹ, وہ ملک کے حساب سے اس اصول کو پڑھے گا اور حالات اور واقعات کے حساب سے اس اصول پہ عمل کرے گا. ٹھیک ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فائز کیا ہے, تو وہ اس مقام پہ بیٹھ کر کے اس اصول کو کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ ویدر اٹ شوڈ بی اپلائیڈ اور اٹ شوڈ ناٹ بی اپلائیڈ. یہ اس کا اجتہاد کرنے کا کام ہے, یہ اس کے کرنے کا اجتہاد, یہ اس کے اجتہاد کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں جو ہے نا کتاب پڑھ لی ہم نے, ہے نا, وہ ہم تو تھیوری پڑھنے والے لوگ ہیں نا خالی, تو ہم نے کتاب پڑھ لی, اس کے اندر یہ اصول پڑھ لیا. اب ہم جو ہے نا اس اصول کو اپنی جورسڈکشن پہ اپلائی خالی نہیں کرتے, بلکہ ادھر تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں اپلائی. ہمیں کیا فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ اصول جو ہے نا وہ ملک پر اپلائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ہمیں اس کی فکر پڑ جاتی ہے, حالانکہ ہمارے وہ مقام ہی نہیں ہے کہ ہم ملک کے لیول پر سوچ سکیں, ملک کے لیول پر فیصلہ کر سکیں, ہمارا یہ مقام ہی نہیں ہے. تو پھر نا پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے, یہیں پر جو ہے نا پھر مصیبت شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی عقل کے اندر جو ہے نا پورے ملک کے معاملات کو سمونے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ تو اس کی گنجائش نہیں ہے ہماری عقل کے اندر, ہماری عقل میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے, تو کیسے سمائے گا وہ کام, کیسے سمائے گا وہ مسئلہ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اصول یاد رکھیں کہ جو ملک کا لیڈر ہوتا ہے نا, اس لیڈر نے اس اصول کو لینا ہے اور اس نے جو ہے وہ حالات کے اوپر اجتہاد کرنا ہے کہ جی اس حالت میں اس اصول کو کیسے اپلائی کیا جائے گا, یہ اس کا کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ اس کے کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو یہ کام کرنے دیں. البتہ یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ وہ جو یہ کام کرے گا, ملک کا لیڈر جو یہ کام کرے گا نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند بنایا ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور جو علماء حق ہوتے ہیں وہ ان سب کے مشورے کے ساتھ یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے, وہ خالی جو ہے نا وہ اپنے سیکولر نالج کی بنیاد پر یہ کام نہیں کر سکتا, اگر کرے گا تو وہ خود بھی گناہگار ہوگا اور اس کو جو ہے نا پھر پورے ملک کے لوگوں کے گناہ کا اس کو عذاب ملے گا. تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ اکابر علماء سے پوچھ کر کے یہ کام کرے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند بنایا ہے اس بات کا. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کا اور اکابر علماء کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ بات جو ہے وہ ہم خصوصاً مملکت خدادار پاکستان کے جو شہری ہوتے ہیں نا, تو وہ تو اس بات کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو امیر مملکت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, امیر المومنین ہم میں سے ہر بندہ بنا پھرتا ہے, تو اس وجہ سے یہ بات ہمیں نہیں سمجھ میں آتی, کیونکہ نفس کے اوپر بڑی بھاری ہے یہ بات, کیونکہ آسان نہیں ہے اس کو سمجھ لینا اس کے اوپر عمل کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ اصول یاد رکھیے گا, اگر کوئی کسی کو اشکال ہے یا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ دوسری روایات سے ثابت ہے کہ غلط فہمی کے خطرے سے ایسے کاموں کو چھوڑا جا سکتا ہے جو مقاصد شریعہ میں سے نہ ہو, یعنی ایسے کاموں کو خالی آپ چھوڑ سکتے ہیں اس غلط فہمی کے ڈر سے جو کہ شریعت کے مقاصد میں سے نہ ہو. کیا مطلب کہ بنیاد نہ ہو جو شریعت کے, جس کو مقاصد شرعیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, گو مستحب اور کار ثواب ہو, یعنی کر لیں تو بہتر ہے, نہ کریں تو پھر بھی کام چل سکتا ہے, تو ایسے کاموں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں مصلحتاً. ٹھیک ہے نا, لیکن جو فرض ہیں جن کو کہ مقاصد شریعہ بھی کہا جا سکتا ہے اور فرائض کا لفظ بھی جن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا, تو ان کو پھر آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ جی لوگ کیا کہیں گے تو چلو چھوڑ دو, اور جو ہے وہ یعنی مصلحتاً چھوڑ دو وغیرہ. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کسی مقصد شرعی کو ایسے خطرے سے ترک نہیں کیا جا سکتا, بلکہ خطرے کے ازالے کی فکر کی جائے گی اور اس کام کو کیا جائے گا. سبحان اللہ, لگتا ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے نا آج کے دور میں یہ الفاظ لکھے, ایسے ہی لگ رہا ہے نا, کیسے بلا. کوئی بتائے گا آپ میں سے کہ یہ جو لائن ہے کہ کسی مقصد شرعی کو ایسے خطرے سے ترک نہیں کیا جا سکتا بلکہ خطرے کے ازالے کی فکر کی جائے گی اور اس کام کو کیا جائے گا, یہ آج کے دور پر کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ اینی ون, آپ سے سوال کیا جا رہا ہے, इसका जवाब देगा। अच्छा, मीडिया वाले करते हैं, तो मीडिया वाले जो है वो जन्नती हैं, हमारे यहाँ हर आदमी लीजिए है जी। तो खैर, ये आज के दौर पर ये बात कैसे अप्लाई हो रही है, जो ये जुमला लिखा है, ड्यू टू कोविड लॉकडाउन। तो इसके लिए जी, तो ये जो लॉकडाउन वगैरह है, तो इसके ऊपर ना खतरे की इजाले की फिक्र की जाएगी और फिर उस काम को किया जाएगा। अगर उलमाए हक जो है वो उस मुल्क के ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो इसका अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है, नमाज जो है वो जारी रह सकती है, जुम्मा जो है वो जारी रह सकता है, और इसका अल्टरनेटिव जो है वो हम करने के लिए तैयार है, तो फिर उनकी बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर ये टिपिकल जो है ना सिचुएशन यही चल रही है कि उलमाए हक जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप खतरे के इजाले की फिक्र करें, आप जो है वो हिफाजती तदाबीर कर लें, डॉक्टरों के मशवरे से करें, डॉक्टरों के साथ रख करके करें, लेकिन आप जो है उसको कुल्ली तौर पर जो है वो तर्क ना करें। तो पाकिस्तान के ऊपर ये चीज इस वक्त अप्लाई होती है, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं उनके अंदर उलमा और हुकूमत का अपना मामला है, हम उनके अंदर कोई दखल देने का कोई हमें फायदा नहीं है और ना हमें कोई शौक है इसका, ठीक है। रमजान में नमाज कैसे अदा करें ड्यू टू कोविड 19। 12 पॉइंट्स दिए, 12 पॉइंट्स क्या, वो जो जो सदर मुमलकत ने दे दी उसकी बात कर रहे हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि उलमा की बात जो है ना वो बिलाखिर जो है वो मान भी ली गई है, अल्लाह का बहुत बहुत करम एहसान है। इसी वजह से तो कहते हैं ना कि जरा कुछ खास मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकासिद शरिया को जो है वो तर्क नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक साहब ने मुझे मैसेज भी किया था, आई थिंक पता नहीं वो क्लास में है कि नहीं है, कि रमजान मुबारक में जहाँ पर ये लॉकडाउन है, मस्जिदें वगैरह बंद है, तो वहां पर कैसे किया जाएगा। तो उनसे गुजारिश है कि अगर वो क्लास में ही वो सवाल पूछ भी लें तो यहीं पे बात कर लेते हैं। आपने जो लिखा है उसके ऊपर अगर वो भी ऐड कर दें अपने सवाल को, तो फिर उसको जरिए डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, सूरत का तर्जुमा और खुलासे तफसीर ऊपर लिखा जा चुका है, अब इसके खास खास जुमलों की मजीद तौजीह देखिए। अल्लाह ताला ने फरमाया था, वइदा कील लहुम तआलौ यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, के अब्दुल्ला बिन उबई रईस मुनाफिकीन, जिसके मामले में ये सूरत नाजिल हुई है, इसमें उसकी कस्मों का छूटा होना वाज़ेह कर दिया गया, तो लोगों ने उसको अज़राए खैरख्वाही ये कहा कि तुझे मालूम है कि तेरे बारे में कुरान में क्या नाजिल हुआ है, अब भी वक्त नहीं गया, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जा और एतराफ़ जुर्म कर ले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमा देंगे। उसने जवाब में कहा कि तुम लोगों ने मुझे कहा कि ईमान ले आओ, मैंने ईमान अख्तियार कर दिया। देखें क्या जवाब दे रहा है, ठीक है ना, ये जवाब होता है एक ना मानने वाले शख्स का, ठीक है। तो एहसान जता रहा है कि तुम लोगों ने मुझे कहा कि ईमान ले आओ, मैंने ईमान अख्तियार कर लिया, यानी किस किस्म का ईमान अख्तियार किया इसने, है ना, मुनाफिकत वाला ईमान, और फिर उसके ऊपर जतला रहे लोगों को। फिर तुमने मुझे अपने माल में से ज़कात देने को कहा तो वो मैं देने लगा, यानी इसको भी जतला रहा है कि मैं तो तुम्हारे कहने के ऊपर मैं ज़कात भी देने लगा। अब इसके सवा क्या रह गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या सजदा क्या करूं मैं, या क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे, ठीक है ना, मतलब हम जिस तरह कहते हैं ना, क्या जान लोगे, मेरी जान लोगे क्या तुम, तो इस तरीके से इसने जवाब दिया कि क्या मैं अब सजदा करना शुरू कर दूं उनको। तो इस पर आयतें मस्कूरा नाजिल हुई जिनमें वाज़े कर दिया गया कि जब उसके दिल में ईमान ही नहीं है तो उसके लिए किसी का इस्तिग़फ़ार नाफे नहीं हो सकता, ठीक है, कि जब उसे कहा जाता है कि तुम जो है वो यानी लौट जाओ, तुम चले आ जाओ और तुम्हारे यानी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए इस्तिगफार कर लेंगे, तो अल्लाह ताला ने ना उसका फैसला फरमा दिया कि नहीं, इसके लिए इस्तिगफार करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि इसने तो यानी तस्दीकुम बिलकल्ब किया ही नहीं है, ठीक है, और ईमान जो है वो तस्दीकुम बिलकल्ब के बगैर होता ही नहीं है, सिर्फ इकरारुम बिललिसान जो है वो ईमान के लिए काफी नहीं है। इब्न उबई इस वाकये के बाद मदीना तैयबा पहुंचकर चंद रोज ही जिंदा रहा, फिर जल्द ही मर गया, और फिर उसका मरने का भी पूरा आपको पता ही होगा कि उसकी नमाज जनाजे के लिए सब क्या क्या हुआ था। हुमुल लदीना यकुलूना ला तुनफिकु अला मन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यनफज्जू, ये वही कौल है जो जहजा मुहाजिर और सिनान अंसारी के झगड़े के वक्त इब्ने उबई ने कहा था कि ये लोग क्या, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खर्च ना करो जो रसूलुल्लाह के पास है हत्ता कि वो यानी बिखर जाए ना, हाँ, जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है ना तो उनके ऊपर तुम खर्चा ना करो। जिसका जवाब अल्लाह ताला ने ये दे दिया कि ये बेवकूफ यूं समझ रहे हैं कि मुहाजिरीन हमारी दादो दहश के मुहताज हैं, یعنی ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے تو ان کا کام چلے گا، ہم خرچ نہیں کریں گے تو ان کا کام نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ تمام آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہیں تو مہاجرین کو تمہاری کسی امداد کے بغیر سب کچھ دے سکتے ہیں. اس کا ایسا سمجھنا چونکہ بے عقلی اور بے وقوفی کی دلیل ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اس جگہ لا یفقہون کا لفظ اختیار کر کے بتلا دیا کہ ایسا کرنے والا بے عقل اور بے سمجھ ہے. ٹھیک ہے، کیا کہا تھا اس نے کہ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ رہتے ہیں نا، تو ان کے اوپر تم خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ لوگ متفرق ہو جائیں. جب ظاہر ہے کھانے پینے کو نہیں ملے گا کچھ ان کو، تو یہ چھوڑ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اللہ کے رسول کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی خزائن جو ہے نا آسمان و زمین کے، وہ تو ہمارے پاس ہیں، تو ہم یعنی تمہیں موقع دیا ہے، تمہیں جو سبب بننے کا موقع دیا ہے نا، یہ تو تمہارے فائدے میں ہے. ٹھیک ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ تم اگر خرچ نہیں کرو گے تو اللہ کے رسول کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے سوچنا جو ہے وہ لازمی ہے کہ یہ یعنی اللہ کی توفیق سے میں کام کر رہا ہوں تو اللہ کا احسان ماننا. اور بلکہ ہمارے مشائخ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں نا، یا جو جن کے اوپر تم خرچ کر رہے ہو، ان کا بھی احسان مانو. یعنی خرچ تم کر رہے ہو ان کے اوپر، لیکن احسان تم ان کا مانو کہ اگر یہ غریب لوگ نہ ہوتے تو میرے پاس جو ہے وہ خرچ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، تو مجھے یہ ثواب کہاں سے ملتا اگر یہ غریب لوگ نہ ہوتے. تو ان غریب لوگوں کی موجودگی میرے فائدے میں ہے. تو جب اس طریقے سے سوچیں گے تو پھر ان کا احسان مانیں گے نا، اور پھر کہاں سے کوئی برا خیال ذہن میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں سوچ کی اصلاح. ٹھیک ہے نا، یعنی دین اسلام جو ہے نا وہ صرف عمل کی اصلاح نہیں چاہتا کہ ہاں بھائی حکم دیا جا رہا ہے کہ ادھر خرچ کرو تو چلو جا کر کے ادھر خرچ کرنا شروع کر دیتے. نہیں، دین اسلام جو ہے وہ عمل جو ہے نا وہ سوچ کے ساتھ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تمہاری سوچ بھی ٹھیک ہو، پھر تم اس اچھی سوچ کے ساتھ، صحیح سوچ کے ساتھ عمل کرو گے نا، تب تمہیں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو عمل کے اندر سوچ کو شامل کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے لازمی ہے. اسی کو نیت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیت کو شامل کرنا لازمی ہے. اگر ہم بے نیت ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں نا، تو اس کام سے ایک تو ہمیں اس وقت بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا یا بہت تھوڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ ایسے کام کی لائف بہت تھوڑی ہوتی ہے جو کہ آپ بھیڑ چال کی وجہ سے خالی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی پریشر میں آ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی لائف بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس کی زندگی بہت جو ہے نا وہ ادھوری زندگی ہوتی ہے. جلدی وہ عمل جو ہے وہ دم توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر نیت کی روح شامل ہی نہیں ہوتی، اور جس چیز کے اندر روح شامل نہیں ہوگی تو وہ تو مردہ ہی ہے پہلے ہی بات. ٹھیک ہے، وہ تو دم توڑ دے گا. اگر تھوڑی بہت اس کے اندر رمق تھی بھی زندگی کی تو چند لمحوں کی بات ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو ایسے لوگ جو ہے نا ان کے لیے لا یفقہون کا لفظ استعمال کیا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عجیب لوگ ہیں، بات کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، لا یفقہون. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخری یہ جو آٹھویں آیت، اس میں کیا فرمایا تھا؟ یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، کہ اگر ہم واپس پہنچ گئے مدینہ منورہ، لیخرجن الاعز منہ الازل، تو یقیناً ضرور بالضرور جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو وہاں سے باہر نکال دیں گے، نکال باہر کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی منافق عبداللہ بن ابی کا قول ہے، جس میں اگرچہ الفاظ صاف نہیں بولے تھے مگر مطلب ظاہر تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اور انصار مدینہ کو عزت والا اور ان کے مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کو معاذ اللہ ذلیل قرار دیا، اور انصار مدینہ کو اس پر بھڑکانا چاہا کہ ان کمزور اور ذلیل لوگوں کو مدینہ منورہ سے نکال باہر کریں. حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کی بات کو اسی پر الٹ دیا، یعنی ایک ہی آیت کے اندر نا اس کو جواب بھی دے دیا. جو کہتے ہیں کہ گویا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی سانس میں جواب بھی دے دیا، ایک ہی سانس میں اس کی بات ذکر بھی کری اور اسی سانس میں ہی جواب دے دیا. ٹھیک ہے، یہ تو انسانوں کے لیے ظاہر ہے یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی گویا کہ اسی طرح سے معاملہ کیا کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. ٹھیک ہے، کہ ان کے مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کہ حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کی بات کو اسی پر الٹ دیا کہ اگر عزت والوں نے ذلت والوں کو نکالا تو اس کا خمیازہ تم ہی کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کا حق ہے. مگر تم اپنی جہالت کی بنا پر اس سے بے خبر ہو. ٹھیک ہے, یعنی تمہیں جو ہے نا یہ بات نہیں پتا کہ عزت کس کس کے پاس ہوتی ہے. یہاں قرآن کریم نے لا یعلمون کا لفظ استعمال فرمایا, ولکن المنافقین لا یعلمون, اور پیچھے کیا تھا ولکن المنافقین لا یفقہون. تو اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے لا یفقہون فرمایا تھا, تو وجہ فرق کی یہ ہے, بھائی پہلے بھی یہی کہہ دیتے ولکن المنافقین لا یعلمون کہ منافقین کو نہیں یہ بات پتا, تو پہلے لا یفقہون فرمایا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان کا رازق سمجھ بیٹھے تو یہ سراسر عقل کے خلاف ہے. اس کا یہ سمجھنا بے وقوفی اور بے عقلی کی علامت ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو رازق سمجھنا شروع کر دے کہ اس کی روٹی روزی روٹی مجھ سے وابستہ ہے, اگر میں نہیں ہوں گا تو اس کو روزی روٹی نہیں ملے گی, تو اس کو فرمایا کہ یہ بے وقوفی ہے, یہ کم عقلی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ رازق جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی ذات ہے, تم محض سبب ہو, تو تمہارا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے, وہ کسی اور کو سبب بنا کر کے بھی رزق پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بیوقوفی فرمایا کہ بھئی تمہاری سمجھ میں کیوں بات نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق پہنچانے کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں, قادر ہیں کہ تمہارے بغیر بھی رزق پہنچا سکتے ہیں. جبکہ دوسرے معاملے میں عزت والا جو معاملہ تھا تو اس میں فرمایا کہ عزت و ذلت دنیا میں کبھی کسی کو کبھی کسی کو ملتی رہتی ہے, یعنی یہ تو دنیا میں عام مشاہدہ ہے کہ جو بھی اپنی آنکھوں کو کھول کر کے دنیا کو دیکھتا ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو, اس کو بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی کسی کو تخت پہ بٹھاتے ہیں اور کبھی کسی کو دار میں پہنچاتے ہیں, تختہ دار اور کبھی کسی کو تختہ سلطنت. ہمارے کتنی یعنی ہماری کتنی عمر ہے, 40-50 سال کی زیادہ سے زیادہ عمر ہوگی, رائٹ, کتنے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں ہم. ایک صاحب جو ہیں پرائم منسٹر بنتے ہیں اور پھر ان کو پھانسی لگ جاتی ہے, پھر دوسرے صاحب جو ہے وہ صدر مملکت بنتے ہیں اور ان کا جہاز جو ہے وہ دھماکے میں پڑ جاتا ہے نا, پتہ ہے نا سب کو, پاکستانیوں کو, ان کا جہاز جو ہے دھماکے میں پڑ جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایک اور صاحب بنتے ہیں تو وہ جو ہے پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے بھی دور ختم ہو جاتا ہے اور پھر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر چلے گئے. پھر ایک اور صاحب بنتے ہیں, وہ بھی وہ ہمارے تو انٹرم اتنے سارے بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ انٹرم پریزیڈنٹ بنے, انٹرم پرائم منسٹر بنے, ٹھیک ہے نا, پھر اس کے بعد کہاں چلے گئے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی الیکشنز کے اندر آتے ہیں, پھر ان کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے ریزگنیشن کرنی پڑ جاتی ہے, پھر کوئی آتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ یعنی ملٹری کوپ کے ذریعے سے ہٹا دیا جاتا ہے, پھر کوئی آتی ہیں پھر ان کو جو ہے وہ دھماکے کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا سے فارغ کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو مشاہدہ ہے, رائٹ, یہ ہم سب کے سامنے یہ ہو رہا ہے. اب کوئی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کہے کہ نہیں جی یہ تو ایسا نہیں ہوتا, تو وہ شخص جو ہے نا وہ جاہل ہے, وہ صرف بیوقوف نہیں ہے بلکہ وہ جاہل بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا تو وہ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ہیں, بیوقوف کی بات میں کیا کریں نا. بہرحال تو اس کا یہ سمجھنا بیوقوفی اور بے عقلی کی علامت ہے, اور عزت و ذلت دنیا میں کبھی کسی کو کبھی کسی کو ملتی ہے, اس لیے اس میں مغالطہ ہو تو یہ واقعات سے بے خبری اور ناواقفی کی دلیل ہے, اس لیے یہاں لا یعلمون فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو, اتنا تو خبریں پڑھتے ہو, اتنا جو ہے وہ تمہیں یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں, تمہیں نظر نہیں آتا کہ دنیا کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, تو تم جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہے ہو اور اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ عزت والے نہیں. ٹھیک ہے, آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قرآن مجید کی آیات ہیں تو اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ٹھیک ہے, کہ اے ایمان والو, نہ غافل کر دیں تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. لا تلہکم اموالکم, یعنی تم کو ہلاک نہ کر دیں, ہلاکت سے یہاں پہ مراد تم کو غافل نہ کر دیں, تم کو الحق یلحق الحاقن, خیر حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے تو اسی سے ہی غافل ہی سے اس کا ترجمہ کریں, ہلاکت کا لفظ جو ہے وہ میں واپس لیتا ہوں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, اور جو ایسا کرے گا بس وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہے, یعنی ناکام لوگوں میں سے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اور خرچ کرو کچھ ہمارا دیا، یعنی خرچ کرو. انفقو کا مطلب ہوتا ہے انفاق کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے. من ما رزقناکم، دیکھیں یہ اسلوب اللہ تعالیٰ رزق کے لیے قرآن مجید میں جا بجا استعمال کرتے ہیں کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس طرح نہیں کہتے کہ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے اپنے اموال میں سے خرچ کرو خالی، بلکہ یاد دلاتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اردو زبان میں جتلانا، رائٹ. کہ وہ ملا نصر الدین کا ایک بچپن میں لطیفہ پڑھا تھا کہ ملا نصر الدین اپنے ایک دوست کے گھر گئے، ٹھیک ہے. تو دوست نے ان سے کہا کہ ملا چلو میں تمہیں نا اپنے پڑوسیوں سے ملوانے چلتا ہوں. تو ملا نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں، میں تو خالی تم سے ملنے کے لیے آیا تھا، اب جو ہے وہ دوسروں کے گھر میں جانے کے لیے تو مجھے کوئی اچھا لباس چاہیے ہوگا، تو وہ تو میرے پاس ہے نہیں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنا اچھا سا جو ہے نا ایک جبہ دے دیتا ہوں. اس زمانے میں جبے ہی خالی پہنے جاتے تھے. تو ملا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم دے دو. تو اب جو ہے نا وہ ملا صاحب جو ہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ پہلے پڑوسی کے یہاں گئے، تو پڑوسی نے ان کو انٹروڈیوس کرایا کہ یہ میرے دوست ہیں، ملا نصر الدین ان کا نام ہے، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو ہم نے سوچا کہ آپ کے پاس چلتے ہیں، اور یہ جو جبہ انہوں نے پہنا ہوا ہے نا یہ جبہ میرا جبہ ہے. تو ملا صاحب سٹ پٹا گئے کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے کہ اس بندے کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی. تو باہر نکلے اور اس دوست سے کہا کہ بھائی تمہیں یہ جبے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو پھر اچھا اچھا اب میں نہیں کروں گا. پھر دوسرے پڑوسی کے پاس گئے تو وہاں پر بھی جا کر کے نا انہوں نے ان کو انٹروڈیوس کروایا کہ ملا نصر الدین میرے دوست ہیں، اور اس پھر کہنے لگا کہ یہ جو جبہ پہنے ہوئے ہیں نا یہ جبہ جو ہے نا یہ انہی کا جبہ ہے. تو ملا نصر الدین پھر سٹ پٹا گئے کہ یہ کس قسم کا مذاق ہے، تمہیں جبہ کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں نہیں ملا اسے پھر غلطی ہوگی، اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ تیسری جگہ پہ گئے، وہاں پہ جا کر کے پھر اس نے انٹروڈیوس کرانا شروع کیا، اور آخر میں کہتا ہے اور یہ جو جبہ پہنے ہوئے ہیں نا وہ مجھے اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر ملا نصر الدین سر پڑا گئے کہ بھائی تمہیں یہ کیا اپنے جبے کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تمہارے لیے، چاہے کچھ بھی کہو لیکن تمہیں بولنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو خیر ایک لطیفہ تھا، یعنی نعوذ باللہ ظاہر ہے قرآن کی آیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا رزق کا معاملہ ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، رائٹ، الٹیمیٹ وزڈم، کمپلیٹ وزڈم والے اللہ تعالیٰ، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پتا ہے کہ ہمارا رزق کے ساتھ جو ہے وہ کیسا تعلق ہے، کیسے ہمارے دل کے اندر جو ہے نا وہ رزق کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ کیسا پیوست ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ہمیں بار بار، اور ہم کون، ہم سے کون مراد، ایمان والے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کے کتاب اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ رزق کا ہمارے ساتھ معاملہ چلتا رہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہو کر کے بار بار بھول جاتے ہیں، بار بار بھول جاتے ہیں، ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل جاتی ہے، نکل جاتی ہے، نکل جاتی ہے، اگرچہ کہ ہم ایمان والے ہیں، اگرچہ کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن نسیان، نسیان، رائٹ. انسان جو ہے وہ نسیان کا مجموعہ ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات پتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن عظیم الشان میں یہ ریمائنڈرز جو ہیں وہ ہمارے لیے مستقلن رکھ چھوڑے، اور یہ جو رکھ چھوڑے ہیں تو کس لیے رکھ چھوڑے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں نا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قرآن کے بغیر زندگی گزارے، وہ قرآن کو سمجھے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہوں، قرآن کو پڑھے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ایمان والا اپنے رب کے کلام کو چھوڑ کر کے زندگی گزار سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر اعتماد ہے، اپنے ایمان والوں پر اعتماد ہے کہ وہ قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن سے رشتہ جڑا رہے گا، تاکہ ان کو مستقل یہ جو میں نے ریمائنڈرز رکھ چھوڑے ہیں اس کے اندر وہ ریمائنڈرز ملتے بھی رہیں، ورنہ پڑھیں گے نہیں تو ان ریمائنڈرز کا کیا فائدہ ہمیں، ہمیں تو فائدہ نہیں ہو رہا، بے شک ریمائنڈرز موجود ہیں، ہمیں تو فائدہ نہیں ہو رہا اس کا، ٹھیک ہے. تو لازمی بات ہے کہ ایمان والے کا رشتہ قرآن کے ساتھ مستقل رہے، مستقل، اور خالی جو ہے یعنی خالی ثواب کی حد تک نہ رہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کا ثواب مل رہا ہے، خالی نہ رہے ثواب کی حد تک بلکہ سمجھنے کی حد تک بھی رہے، ٹھیک ہے. جبھی تو ان ریمائنڈرز کا ہمیں فائدہ ہوگا، ورنہ ان کی کیا ریلیونس کیا ہے پھر ان کی ہمارے لیے، جب ہمیں ریمائنڈرز ہی نہیں مل رہے ہیں
और हम भूले चले जा रहे हैं, भूले चले जा रहे हैं रोजाना, यानी हम अपनी तबीयत की वजह से भूले चले जा रहे हैं कि रिस्क जो है वो हमारे मेहनत से मिलता है, हमारी इंटेलिजेंस से मिलता है, हमारी अकलमंदी से मिलता है, हमारी जो है वो मामला फहमी से हमें रिस्क मिलता है। बार बार भूल जाते हैं कि नहीं 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 अल्लाह से मिलता है, अल्लाह से मिलता है, भूल जाते हैं हम लोग। तो रिमाइंडर्स कौन करवाएगा फिर हमें? कुरान करवाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिया है ना, तो कुरान के साथ जो है वो हमारा ताल्लुक ही नहीं, तो फिर कैसे रिमाइंडर्स मिलेंगे इन सब चीजों के? और फिर उसके बाद फिर जो है टेंशन, डिप्रेशन, और ये होने वाला है, वो होने वाला है, और ऐसा हो, ये क्या हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर वो परेशानी के अंदर शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो गलत गलत फैसले करना शुरू हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुरान शहरुल कुरान शुरू होने वाला है, तो इसमें फिर हमने अपनी पुरानी इस रविश के ऊपर तौबा करनी है और इसको तब्दील करना है। क्या है? तुम खाक हुए तरके कुरान होकर। अच्छा, तो अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले के तुम में से किसी को मौत आ जाए, मौत तुम तक पहुंच जाए। फयकूला, फिर वो कहे रब्बि लौला अख़्खरतनी, कि ऐ मेरे रब, अगर ये मौत मुझसे टल जाए, इदा अजलिन करीब, थोड़ी देर के लिए भी, فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, तो मैं जरूर खैरात करूंगा और मैं जरूर सालिहीन में से हो जाऊंगा। ठीक है ना, अगर ये टल जाती तो मैं हो जाता। ठीक है ना, अस्सद्दका, सिर्फ ये भी नहीं कि अस्दकु, बल्कि अस्सद्दका, मैं जरूर खैरात करता। وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, और अल्लाह ताला फिर उसूल बयान कर रहे हैं कि हरगिज नहीं, हरगिज नहीं मुअख्खर करेगा अल्लाह ताला किसी नफ्स के लिए इस चीज को जिसको मौत कहते हैं। इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसकी अजल यानी उसका जो मियाद मुकर्रर है, जब वो आ जाएगी ना, तो अल्लाह ताला किसी के लिए उसको मुअख्खर नहीं करेगा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह ताला को खूब खबर है जो कुछ तुम अमल करते हो। खुलासे तफसीर छोटी सी है, उसको पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में ये सूरत खत्म हो जाए ताकि फिर रमजान मुबारक के बाद हम अगली सूरत शुरू कर सकें। तो खुलासे तफसीर फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, तुमको तुम्हारे माल और औलाद मुराद इससे मजमुए दुनिया है। ठीक है ना, यानी माल और औलाद का नाम इस्तेमाल करके पूरी दुनिया मुराद दी। अल्लाह की याद और अताअत से मुराद इससे मजमुए दीन है। क्या हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की शान है कि दो अल्फाज बयान करके सब कुछ समेट दिया, पूरा का पूरा, यानी इतने थोड़े से अल्फाज के अंदर बात मुकम्मल कर दी कि माल और औलाद से मुराद मजमुए दुनिया है और अल्लाह की याद से यहाँ पर मुराद मजमुए दीन है। यानी इन मजमुए दुनिया की वजह से मजमुए दीन को छोड़ मत दो। ठीक है, तो फरमाते हैं कि ये गाफिल ना करने पाए, यानी दुनिया में ऐसे मुनहमिक मत हो जाना कि दीन में खलल पड़ने लगे, और जो ऐसा करेगा ऐसे लोग नाकाम रहने वाले हैं, क्योंकि नफ़ा दुनियावी तो ख़त्म हो जाएगा और आखिरत का ज़रर व खसारा मुमतद या दायम रह जाएगा। ठीक है, अगर तुम ईमान वाले हो, ईमान की हालत में तुम्हें मौत आएगी, तो आखिरत का जो खसारा है वो तुम्हारे लिए मुमतद हो जाएगा। मुमतद का मतलब लंबा हो जाएगा, तुम्हें आखिरत में बहुत तकलीफ उठानी पड़ जाएगी, लंबी तकलीफ उठानी पड़ जाएगी। ठीक है, और अगर तुम ईमान की हालत में नहीं गए, कुफर की हालत में गए, तो फिर आखिरत का खसारा तुम्हारे लिए दाइमी हो जाएगा, दवाम फिन्नार। ठीक है, तो दोनों सूरतों में तकलीफ तो होगी ना, चाहे मुमतद हो चाहे दाइमी हो। और मिन जुमला ताआत के एक ताआत मालिया का हुक्म किया जाता है कि लातुल हुक्म अम्वालुकुम के आम मजमून में से एक फर्द खास है। ठीक है, यानी यानी तुम्हारे जो ये है ना कि अम्वाल और औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, तो अगली आयत में सिर्फ माल का जिक्र किया। ठीक है, कि इन्फाक करो, माल यानी खर्च करो, तो अब यानी कुल में से सिर्फ एक फर्द का जिक्र क्यों किया, यानी माल, सिर्फ एक माल का क्यों जिक्र किया? तो उसकी वजह भी आगे बयान करना है कि हमने जो कुछ तुमको दिया है इसमें से हुकूक वाजिबा को इससे पहले पहले खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ खड़ी हो, फिर वो बतौर तमन्ना और हसरत कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और थोड़े दिनों मोहलत क्यों ना दी कि मैं खैर खैरात दे लेता और नेक काम करने वालों में शामिल हो जाता। اور اس کی یہ تمنا اور حسرت اس لیے غیر مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جبکہ اس کی میعاد عمر کی ختم ہونے پر آ جاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا, اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے, ویسی ہی جزا کے مستحق ہوگے. چلیں اس کو مزید ڈسکس کرنے کی بجائے ہم آرہ مسائل شروع کرتے ہیں جس میں آسان الفاظ کے اندر بہتر یعنی زیادہ آسان الفاظ میں سمجھایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم, اس سورت کے پہلے رکوع میں منافقین کی جھوٹی قسموں اور ان کی سازشوں کا ذکر تھا جو کہ ہم نے ڈسکس کر لیا, اور سب کا خلاصہ کیا تھا, دنیا کی محبت سے مغلوب ہونا. ٹھیک ہے, یعنی منافقین جو اس قسم کی جو بھی انہوں نے حرکتیں کرنی تھی نا, سازشیں وغیرہ, اس کی جڑ کیا تھی, دنیا کی محبت. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث حب الدنیا رأس کل خطیئت, کہ دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہوتی ہے, ہر برائی اسی سے جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے جب ہر برائی سے جنم لیتی ہے تو منافقین کی جو برائی تھی وہ بھی اسی سے جنم لیتی ہے, مشرکین کی جو برائی تھی وہ بھی اسی سے جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو یہود کی برائی تھی وہ بھی اسی سے جنم لیتی ہے, اور جو ایک مسلمان کے اندر برائی آتی ہے وہ بھی دنیا کی محبت ہی سے جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے کہ مسلمانوں کی زد سے بھی بچیں اور اموال غنیمت وغیرہ کا حصہ بھی ملے ان کو. ٹھیک ہے نا, ایک ایسے لالچی قسم کے لوگ تھے کہ یعنی ان کو دونوں طرف کی چیزیں چاہیے تھیں, ادھر سے بھی فائدہ ہو اور ادھر سے بھی فائدہ ہو. اسی وجہ سے ان کی یہ سازش تھی کہ مہاجرین صحابہ پر خرچ کرنا بند کر دو. اس دوسرے یعنی خاص انہوں نے نا خرچ بند کرنے کو کہا, کیونکہ ان کی ہوتا ہے نا وہ مکھی چوس, ہے نا مکھی چوس, کہ مکھی اگر شوربے میں گر جائے تو اس کو نکال کر کے خالی پھینکے گا نہیں, بلکہ پہلے اس کو چوسے گا کہ اس کے اوپر جو شوربہ لگا ہوا ہے نا وہ بھی ضائع نہ ہو, وہ کھا پیٹ میں جائے اور پھر اس مکھی کو پھینکے گا, تو اس کو کنجوس مکھی چوس کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے دمڑی نہ جائے, جان جائے دمڑی نہ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو تھے نا وہ ان کی یعنی ان کی سوچ جو ہے نا وہ خرچے کے اوپر ہی چلتی تھی, مال دولت کے اوپر ہی چلتی تھی. اس وجہ سے یہ نہیں کہا کہ ان ان, ان مکے والوں کو جو آئے ہوئے ہیں نا تو ان کو جو ہے نا تم مار دو یا ان سے بات چیت کرنا بند کر دو تو یہ خود ہی چلے جائیں گے, نہیں, بلکہ ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر دو, کیونکہ ان کی سوچ جو ہے نا وہ خرچے سے ہی شروع ہوتی تھی اور خرچے پر ہی ختم ہوتی تھی. اب ظاہر ہے یہ سجیشن بھی اسی خرچے کے حساب سے دیں گے. تو اس دوسرے رکوع میں خطاب پھر مؤمنین مخلصین کو ہے کہ جس میں ان کو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ دنیا کی محبت میں ایسے مدہوش نہ ہو جائیں جیسے منافقین ہو گئے تھے. دنیا کی سب سے بڑی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں, مال اور اولاد, اس لیے ان دونوں کا نام لیا گیا ہے. دنیا کی محبت کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز انسان کو دین سے غافل کر دے, تو یعنی اگر آپ دین سے غافل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر دنیا کی محبت ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ دین سے غافل نہیں ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ $1 بلین بھی ہیں, لیکن اس میں $1 بلین کی وجہ سے نہ تو آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, نہ آپ کی جو ہے وہ زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, نہ جو حج کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, نہ آپ کے جو ہے وہ دیگر جو حقوق واجبہ ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو $1 بلین سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طریقے سے آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر 100 روپیہ ہو خالی, انڈین 100 روپیز یا پاکستانی 100 روپیز, لیکن جو ہے نا وہ اس 100 روپے کو آپ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے یہ $1 بلین بن جائے, میرے 100 روپیز $1 بلین بن جائیں. ٹھیک ہے, اور اس چکر کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں, آپ کے روزے بھی خراب ہو رہے ہیں, آپ کی حقوق واجبات بھی ادا نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, 100 روپیہ, لیکن دنیا کی محبت دل کے اندر جڑ پکڑی ہوئی ہے. 100 روپیہ والا بندہ بھی دنیا کی محبت میں مبتلا ہے, اور $1 بلین والا بندہ بھی دنیا کی محبت سے پاک ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی محبت یہ ہوتی ہے, امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب جب فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دو چیزیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں, مال اور اولاد, اس لیے ان دونوں کا نام لیا گیا, ورنہ مراد اس سے پوری متاع دنیا ہے. اور حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ مال و اولاد سے محبت ایک درجے میں مضموم نہیں ہے, یعنی اگر ایک درجے میں رہے, ایک لمٹ میں رہے, تو وہ مذمت والی چیز نہیں ہے. ان کے ساتھ ایک درجے تک اشتغال صرف جائز نہیں بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مال و اولاد کے ساتھ
اور بیوی کے ساتھ بھی بلکہ، حالانکہ بیوی کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، تو بیوی کے ساتھ اشتغال کے بارے میں تو جو آپ حضرات دوسری کلاس میں ہیں تو ان کو تو پھر بہت ساری چیزیں بھیجی جا رہی ہیں نا، تو وہ تو واجب بھی ہو جاتا ہے، بیوی کا نان نفقہ دینا، بیوی کے ساتھ وقت گزارنا، بیوی کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنا، اس کے جو پردہ وردہ کر رہی ہے، تو بھائی پردہ ایسے کو تھوڑی کرتی ہے، وہ آپ اس کو جتلائیں کہ وہ پردہ کر رہی ہے، اس میں اس کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے، تو وہ پردے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، رائٹ؟ تو یہ سب کچھ کرنا، یہ سب جو ہے وہ وجوب کے اندر آ جاتا ہے بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب تو پھر مضمون کو تھوڑی ہے، لیکن اس کی یہ حد فاصل ہر وقت سامنے رہنا چاہیے، یعنی یہ حد فاصل کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیوائڈنگ لائن، ڈیوائڈنگ لائن، ٹھیک ہے؟ ہر وقت سامنے رہنی چاہیے کہ یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اب کیا مطلب کہ بیوی کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ یعنی نماز پڑھتے رہیں، یا آپ جو ہے وہ تسبیح پھیرتے رہیں، بیوی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تسبیح پھیر رہے ہیں؟ نو، یہ تسبیح پھیرنے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تسبیح پھیرنے کا وقت نہیں ہے، بیگم کے ساتھ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت تسبیح نہیں پھیرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا مطلب بھائی اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں؟ تو مراد یہاں پر ہے کہ پانچ وقت کی نماز، ٹھیک ہے، کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، بیگم صاحبہ کو چھوڑ ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ ہی نہیں رہے، نماز قضا ہو گئی، تو یہ مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے حج اور زکوٰۃ اور بعض نے قرآن قرار دیا ہے، یعنی قرآن کے احکامات قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان چیزوں سے آپ غافل نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ذکر سے مراد یہاں تمام طاعات اور عبادات ہیں، اور یہی قول سب کا جامع ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان ادر ورڈز کہ ان لوگوں کی وجہ سے آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہ کریں، چاہے وہ نماز پڑھنے کا حکم تھا، چاہے وہ سچ بولنے کا حکم تھا، ٹھیک ہے۔ تو بیگم صاحبہ کی خاطر جو ہے نا وہ جھوٹ مت بولیں۔ کیا مطلب جھوٹ مت بولیں؟ بیگم صاحبہ سے جھوٹ بولنا جائز ہے ان کی کھانے کے بارے میں، بہت اچھا کھانا بنایا ہے اور بس نمک جو تھا نا وہ جو آپ جو اندر آپ کو اندر جو آپ کے گزر رہی ہے اس کو آپ پی جائیں، اور بیگم صاحبہ سے کہیں بہت اچھا کھانا بنایا بیگم صاحبہ آپ نے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ جھوٹ جو ہے نا وہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیگم صاحبہ سے جو ہے وہ کسی اور بیرونی معاملے کے بارے میں جھوٹ بولنا جو ہے وہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی مطلب اس کا یہی ہے کہ گناہ نہیں کر سکتے ان مال اور اولاد کی وجہ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیاوی معیشت کے سامان میں اس قدر مشغول رہنے کی تو اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی طاعت سے انسان کو غافل نہ کر دے کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگے یا حرام اور مکروہات میں مبتلا ہو جائے، اور جو ایسا کرے ان کے بارے میں ہے اولئک هم الخاسرون، یعنی یہی لوگ ہیں خسارے میں پڑنے والے، کیونکہ انہوں نے آخرت کی عظیم اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے بدلے میں دنیا کی حقیر اور فانی نعمتوں کو اختیار کر لیا، اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس آیت میں موت کے آ جانے سے مراد موت کے آثار کا مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جب مر جاؤ تو اس کے بعد پھر صدقہ کرنا شروع ہوگا، بھائی مرنے کے بعد کیسے کر سکتے ہو، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ موت کے آثار تمہیں نظر آنے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ موت کے آثار سامنے آنے سے پہلے صحت و قوت کی حالت میں اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے درجات حاصل کر لو، ورنہ موت کے بعد یہ مال وغیرہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ ذکر سے مراد تمام طاعات اور احکام شرعیہ کی پابندی ہے، جس میں ضرورت کے مواقع پر مال خرچ کرنا بھی داخل ہے۔ ضرورت کے جو مواقع ہیں جہاں پہ خرچ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ داخل ہے کہ وہاں پر ایسا نہ کرنا کہ بھئی مال کی محبت جو ہے نا وہ خرچے سے تمہیں روک دے، ٹھیک ہے، اور وہ ضرورت کے مواقع جو ہوتے ہیں وہ صرف زکوٰۃ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بلکہ اور بھی مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر مال خرچ کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، تو ان تمام مواقع میں نا خرچ کرو، ٹھیک ہے، بچا کے نہ رکھو اس کو۔ پھر یہاں صرف انفاق مال کو جدا کر کے بیان کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، اول یہ کہ اللہ اور اس کے احکام کی تعمیل سے انسان کو غفلت میں ڈالنے والی سب سے بڑی چیز مال ہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جن چیزوں میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ، عشر، حج وغیرہ، ان کو مستقلاً بیان کر دیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موت کے آثار کا مشاہدہ ہونے کے وقت یہ تو نہ کسی کے بس میں ہے، نہ کسی کو اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ اس میں قضا شدہ نمازیں ادا کروں۔ یعنی انہوں نے یہاں پر ایکسپلین یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آخری وقت کا ذکر ہے نا کہ من قبل ان یاتی احدکم الموت, کہ جب موت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں, پھر وہ یہ کہتا ہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, صدقہ کر لیتا میں اگر یہ تھوڑا مجھ سے ٹل جاتا, ٹھیک ہے, تھوڑا ٹل جاتا تو میں صدقہ کر لیتا. تو یہاں پر اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نمازیں پڑھ لیتا, میں روزے رکھ لیتا, میں جو ہوں وہ حج کر کے آ جاتا اگر یہ تھوڑا سا ٹل جاتا وقت, میں صدقہ کر لیتا. تو اس کی بڑی زبردست انہوں نے یہاں پہ توجیہ بیان کری ہے. ویسے جو دوسرے پتہ نہیں مطلب جو یوزلی واٹس ایپ کے اوپر جو اس کی توجیہات آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ہوتی ہیں کہ بھائی صدقہ کرنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو صدقہ زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کا ثواب زیادہ. دیکھو بندہ مرنے کے وقت جو ہے نا اس کو صدقہ یاد آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے اس کی دوسری وجہ بیان کری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جس وقت آپ کی موت کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت تو آپ کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ جو ہے وہ حج اور زکا یعنی حج اور کیا کہتے ہیں روزہ وغیرہ تو آپ اس وقت رکھ ہی نہیں سکتے, ایسے حالات ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن آپ ایک جملہ بول کر کے, صرف ایک جملہ بول کر کے اپنے مال کی اونرشپ کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اپنا مال کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا وہ صرف جو ہے وہ ایک جملے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں نے اپنا مال فلانے کو دے دیا, ٹھیک ہے نا, اور وہ آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ اونرشپ ہو گئی ٹرانسفر اگلے بندے کو, ٹھیک ہے. تو اس حالت میں بھی انسان مال خرچ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہی فرما رہے ہیں کہ اس وقت قضا شدہ نمازیں ادا کروں یا فوت شدہ حج فرض ادا کروں یا رمضان کے فوت شدہ روزے رکھوں, یہ تو نہیں کر سکتا, مگر مال سامنے ہوتا ہے اور یہ یقین, یعنی مال سامنے ہوتا ہے کہ مطلب مال کی انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے, یہ نہیں کہ سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے مال آ کر کے, بلکہ پتا ہوتا ہے کہ اتنا میرے پاس مال ہے اور یہ یقین ہو ہی جاتا ہے کہ اب یہ مال میرے ہاتھ سے چلا, یعنی اب تو میں مرنے جا رہا ہوں تو اب یہ مال میرے کام نہیں آئے گا, اتنا تو ایک ایمان والے کو پتا ہوتا ہے نا. تو اس وقت بھی تمنا ہو سکتی ہے کہ جلد سے جلد مال کو خرچ کر کے مالی عبادات کی کوتاہی سے نجات حاصل کر لوں. نیز یہ کہ صدقہ تمام دوسری بلاؤں اور عذاب کے ٹلا دینے میں بھی مؤثر ہے کہ بھائی میں ابھی خرچ کر دوں گا نا تو جو میرے باقی سارے مسئلے ہیں وہ سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس وقت کا جو صدقہ ہے نا وہ پھر فائدہ نہیں دیتا. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جبکہ انسان تندرست ہو اور اپنی آئندہ ضروریات کے پیش نظر یہ خوف بھی ہو کہ مال خرچ کر ڈالا تو کہیں بعد میں خود محتاج نہ ہو جاؤں. ایک عقلی طور پر انسان کو خوف پھر بھی رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس وقت تک نہ ٹلاؤ جب تک کہ روح تمہارے حلق میں آ جائے, اور مرنے لگو تو اس وقت کہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دو, اتنا فلاں کام میں خرچ کر دو, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا, تو ایک حدیث مبارکہ کا یہ مضمون بھی ہے کہ اس وقت تو مال آلریڈی دوسروں کا ہو چکا ہوتا ہے, اب اس وقت آپ جو ہے نا اس کو خرچ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اس وقت کی جو وصیت ہے گویا کہ وہ وصیت بھی جو ہے نا وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی, کیونکہ اب جو ہے نا یہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ آپ کا مال جو ہے نا وہ آپ کے ورثاء کے اندر ٹرانسفر ہو چکا ہے, تو اب آپ کیسے کسی دوسرے کا مال جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی اور ادا نہیں کی, یا حج فرض تھا اور ادا نہیں کیا, وہ موت سامنے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی تمنا کرے گا کہ میں پھر دنیا کی طرف لوٹ جاؤں, یعنی موت میں اور کچھ مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں اور فرائض سے سبکدوش ہو جاؤں. اکم من الصالحین, یعنی وہ مرنے کے وقت یہ بھی تمنا کرے گا کہ کچھ مہلت مل جائے تو ایسے اعمال کر لوں جن کی وجہ سے صالحین میں داخل ہو جاؤں, یعنی جو فرائض و واجبات چھوٹے ہیں ان کو قضا کر لوں, جن محرمات و مکروہات میں مبتلا ہوا ہوں ان سے توبہ استغفار کر کے بے باک ہو جاؤں, یعنی اپنا حساب بے باک کر لوں, یعنی اپنے حساب کو کلیئر کر لوں. مگر حق تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتلا دیا کہ موت کے آ جانے کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جاتی, یہ تمنائیں لغو و فضول ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جب موت کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں, گلے کا گھنگرو بجنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ ڈھیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے انسان کا بدن, تو ایسے موقع پر نا پھر اگر اس کا دماغ کام کر بھی رہا ہے, برین ڈیتھ ابھی نہیں ہوئی ہے اور اس کی زبان جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے, باقی چیزیں بے شک نہیں چل رہی ہوں, زبان چل رہی ہو, تو तो वो ब्रेन और जुबान की मदद से जो है वो अब सख्ता करने की जो कोशिश करेगा ना, तो ये फिर इट्स ऑलरेडी टू लेट। ठीक है, तो तम्मत बिहम्दिल्लाह तआला सूरतुल मुनाफिकीन सूरतुल मुनाफिकून क़ब्ला सलातुल जुमा लिसा अशर, यानी इन्होंने अपने बाकायदा तारीख लिख दिया कि इन्होंने कब लिख करके इसको मुकम्मल किया था। तो हमने भी इस क्लास के अंदर आपसे 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के सूरह मुनाफिकून की तफसीर पढ़ना हमारे कुरान से मुकम्मल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने को और आपकी तरफ से इसके सुनने को कबूल फरमाए और इस इल्म के ऊपर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अपने अमाल के अंदर अल्लाह ताला हमें इखलास अता फरमाए और अपनी रहमत से हमारे इस तमाम फेल को अमल को कबूल फरमाए और हमारे लिए इसको आखिरत का ज़खीरा बनाए। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है इंशाल्लाह, तो इस महीने के लिए अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक को हमारे लिए फ़ायदा मंद बना दे, सारी ज़िंदगी के रमज़ान मुबारक जो अब तक गुजर चुके हैं उन सबसे बेहतरीन बना दे और इसका सही मानों में हक अदा करने वाला बना दे। किसी को और इससे कोई रिलेटेड सवाल हो खास तो वो फिर व्हाट्सएप के ऊपर सारे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के ख़त्म होने के बाद अल्लाह की तौफीक से फिर हम अगली सूरत पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि इरादा ये है कि अब जो हम शुरू करें वो सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मारुफुल कुरान जल्द 8 में जो पहली सूरत है सूरह मुहम्मद, वहाँ से पढ़ना शुरू करें। जो जो सूरतें नहीं पढ़ी हैं उन सब की तफसीर पढ़ते हुए इंशाल्लाह इस किताब को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रमज़ान के लिए स्केड्यूल क्या होगा, ये वाली क्लास नहीं होगी रमज़ान मुबारक में, लेकिन जो तफसीर की क्लास शुरू कर रहे हैं पहली रमज़ान मुबारक से 1:30 बजे सऊदी अरब टाइम पर 1 घंटे की क्लास होगी, पाकिस्तान में 3:30 बजे सऊदी अरब टाइम होगा और यहाँ पर 1:30 बजे होगा, तो वो फिर इंशाल्लाह पढ़ी जाएगी। ये लिख रहे हैं कि एक रिक्वेस्ट है अगर तौबा के कलमात पढ़ा दें, तो जो हजरत पढ़ना चाहें वो पीछे इंतज़ार कर लें और जो नहीं पढ़ना चाहें तो फिर वो क्विट कर सकते हैं क्योंकि क्लास का टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, इस रिक्वेस्ट को हम रद्द तो नहीं कर सकते, तो बस दिल के अंदर ये नियत इरादा कर लें कि अब तक ज़िंदगी के अंदर जो भी कोताहियाँ गलतियाँ हो चुकी हैं मैं उन सब से तौबा करता हूँ और आइंदा नेकोकारी की ज़िंदगी गुजारने का इरादा करता हूँ। दिल की इस नियत के साथ कलमात को पीछे पीछे पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين। बस यही तौबा के कलमात होते हैं जिसमें हम अपने ईमान की तजदीद करते हैं, ईमान मुफस्सल ईमान मुजमल इस्तिग़फ़ार करते हैं और अल्लाह ताला से मदद की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमसे इस तौबा को कबूल फरमा ले। जो मामूलात हैं क्विकली सुन लीजिए क्योंकि वो तरतीब ऐसी ही है कि तौबा कलमात के बाद हमारे मशाइख मामूलात भी बताते हैं, तो उनकी इत्तबा में आजिज़ भी बताता है आपको कि कुल 6 मामूलात सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के हैं। अगर कोई सिलसिले में बाकायदा बैत होकर के अपनी इसलाह जो है वो करना चाहता है तो उसको चाहिए कि इन 6 मामूलात के ऊपर पाबंदी से अमल करें। ये कुल 6 हैं। पहला ये है कि सुबह और शाम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह कर लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वतूबु इलैह। یہی چھوٹا استغفار جو بھی پڑھا گیا. اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف صبح بھی 100 دفعہ اور شام کو بھی کسی وقت 100 دفعہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا, قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کی کوشش کریں, ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے, نہیں تو آدھا پارہ پڑھ لیں, لیکن اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس میں تو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. تیسرا معمول قرآن مجید کی تلاوت ہے. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے. وقوف قلبی کا مطلب یہی ہے کہ علم اور ارادے سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے بالکل بھی, یعنی جھوٹ کا ارادہ کر کے جھوٹ بولے جو بھی ہیں وہ سب کرنا چھوڑ دے, ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے وقوف قلبی کہتے ہیں, یہ چوتھا معمول ہے, ٹھیک ہے, کہ علم اور ارادے سے کام گناہ کرنا چھوڑ دے. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں, مسلے پر بیٹھیں, صوفے پر بیٹھیں, کرسی پر بیٹھیں, اگر تکلیف ہوتی ہے پیر موڑ کے بیٹھنے میں تو بستر پہ اور کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, اور پھر بیٹھنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے. اللہ کی رحمت یعنی دل میں داخل ہو کر کے نا, گویا کہ دل کی وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ اس نے انگلف کیا ہوا ہے, سمویا ہوا ہے دل کو, اور دل سے نا جو میرے گناہوں کی وجہ سے ظلمت و سیاہی کے داغ ہیں وہ دور ہو رہے ہیں, گویا کہ یہ رحمت واش کر رہی ہے میرے دل کو, اور اس کے شکر میں میرا دل اللہ 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 پکار رہا ہے. یہ سوچ لیا ذہن میں, اب اس کے بعد 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنی دیر بھی بیٹھے رہیں, اس دل سے نکلنے والی آواز کو سننے کی کوشش کریں, یعنی اس آواز کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ مرکوز کر کے اس کو پک کرنے کی کوشش کریں. یہ جو آپ جتنی دیر بیٹھے ہوئے یہ کوشش کرتے رہیں گے اس کو مراقبہ کہتے ہیں, اور یہی پانچواں معمول ہے, ٹھیک ہے, یعنی دل کی آواز اللہ 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 کو سننے کی کوشش کرتے رہنا اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور چھٹا معمول یہ ہے کہ جس شیخ کے ساتھ اسلامی تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ پھر اپنے معاملات کے اندر مشورہ کر کے زندگی گزاریں, دین کو سیکھیں, اور اس میں پھر اپنی یعنی پھر بہت ساری اس میں تفصیلات آتی ہیں, وہ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آتی جائیں گی, آپ پوچھتے رہیں گے. تو کل 6 معمولات ہیں, استغفار, درود شریف, قرآن شریف, وقوف قلبی, مراقبہ اور رابطہ. ان معمولات پہ پابندی سے انشاءاللہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی, خود بخود نیک بننا آسان ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کا استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.